لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم چوتھے پارے کا آغاز کریں گے. چند باتیں پارے کے بارے میں. پورے پارے کا بنیادی تھیم کیا ہے؟ امت وسط کا اتحاد کیسے ممکن ہو؟ اس پورے پارے میں سے آپ نے چن چن کے وہ چیزیں نوٹ کرنی ہیں جس کی کمی کی وجہ سے آج ہماری امت بے ترتیبی کا شکار ہے، پریشان بھی ہے اور ناکام بھی لگتی ہے. لیکن ہمارے پاس اس پارے میں خاص طور پہ غزوہ احد کی صورت میں سیرت کے عملی نمونوں سے کچھ ایسی گائیڈ لائن دی جائے گی کہ جس کی روشنی میں اگر آج سے، یعنی فرام ٹو ڈے، کل نہیں، پچھلا دن نہیں، اگلا نہیں، آج سے اگر آج میں اور آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر اس بات کی نیت کر لیں کہ ہم نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ پہلا قدم ہوگا ہماری طرف سے امت کو جوڑنے کا. پورے گلوب پر آج امت مسلمہ جن مسائل کا شکار ہے، جو پریشانیاں دیکھتی ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر بعض دفعہ صاحب درد لوگ جو ہیں وہ بے چین ہونے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ امت کیسے سدھرے گی. تو امام تیمیہ کی بات یاد آ رہی ہے کہ جس چیز سے کل کے دور میں اصلاح ہوئی تھی اسی سے آج کے دور میں ہوگی، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. میں اور آپ انشاءاللہ تعالی اس نیت کے ساتھ پارا شروع کرتے ہیں کہ مالک، مجھے اس کتاب کی وہ باتیں سمجھ آ جائیں کہ جس کے بغیر میری زندگی بالکل بیکار ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 92، سورۃ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. ذرا دیکھیے کتنی خوبصورت آیت سے پارے کا آغاز ہے. تیسرا پورا پارہ انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پہ تھا، اور ہم نے اس میں مختلف چیزوں کو دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ کے راستے میں دینے سے چیزیں بڑھتی ہیں. آج اس پارے کے آغاز میں ہی اللہ نے ایک ایسی بڑی رکاوٹ کا ذکر کر دیا کہ جو بعض دفعہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے روکتی ہے. تھوڑا سا بنیادی تھیم سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے کیا چاہتے ہیں، تو آپ کو بات واضح ہوگی. کیونکہ جب میرا آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا اور میں لا الہ الا اللہ کو صدق کے دل سے کہوں گی، تو پھر میں اصل میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ اللہ، تیرے میرے بیچ میں جو بھی چیز آئے گی میں اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دوں گی. جب ایک انسان اس سوچ کے ساتھ نکلتا ہے تو راستے میں کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جس کو وہ اپنا ویک پوائنٹ سمجھتا ہے. اب جو بات میں کہوں گی اس پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے گا. ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ میری کمزوری ہے، لکھ لیجئے. جو ہماری کمزوری ہے نا، وہی ہماری آزمائش بن جاتی ہے. جیسے چین وہیں سے ٹوٹے گی جہاں سے کمزور ہوگی. ہم ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے اور وعدے کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں ہم اپنی کسی بھی من پسند چیز، چاہے وہ حالات ہوں، چاہے انسان ہو، کوئی رشتہ ہو، ضروری نہیں کہ مال ہو، کیونکہ آپ نوٹ کر رہے ہیں مما تحبون. یہ نہیں کہا کہ مال، یہ بڑی آسان ہو جاتی آیت اگر اس طرح کہا جاتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما. تم ہرگز نیکی کے اس درجے کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنا مال اللہ کے راستے میں نہ دے دو. لیکن یہاں مال نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے اللہ کے راستے میں مال دینا مشکل نہیں ہوتا، بلکہ امت مسلمہ کو آج جو مسائل درپیش ہیں ان کی روشنی میں اگر آپ دیکھیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کا تقاضا ہے کہ محبوب کے لیے محبوب ترین چیز چھوڑ دو. تم ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، نیور، یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ کہ تمہیں اپنی من پسند چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. تو آپ دیکھیے کہ بر کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو، نیکی کو، سکون کو، خوشی کو، اطمینان کو، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے لیے صورت میں رکھی ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو سکون چاہتے ہیں. مختلف مفسرین نے اس ایک لفظ کے جو معنی کیے ہیں اس میں رضا الہی بھی ہے، خیر بھی ہے، رحمت بھی ہے، جنت بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، نیکیوں کی توفیق بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، اور اللہ کی محبت بھی ہے، سچائی بھی ہے اور انعام بھی ہے. آپ مجھے بتائیے، جب میں اور آپ اتنی مہنگی چیزیں خریدنے نکلے تو کیا اس کی قیمت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا بازار میں کسی دکان کے شوکیس سے کوئی ہمیں ایسے ہی کوئی گفٹ اٹھانے دیتا ہے؟ تو میں آپ تو جنت لینے آئے، میں تو آپ اللہ کی رضا لینے آئے، اس کے لیے پھر مجھے آپ کو مما تحبون کو ڈھونڈنا پڑے گا. صحابہ کرام کے پاس جب یہ آیت اتری تو انہوں نے اپنے دل کو سچائی سے ٹٹولا، اندر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا کہ مجھے کیا پسند ہے. ابن عمر کو سبل نام کا گھوڑا پسند تھا، اس کو وقف اللہ کر دیا. حضرت عمر کو اپنی ایک لونڈی پسند تھی، اس کو وقف اللہ کر دیا. اسی طرح سے کوئی اپنے گھر کو لا رہا ہے تو کوئی باغ کو لے کر آ رہا ہے تو کسی نے کچھ کسی نے کچھ. یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے مجھے آپ کو؟ کہ میری آپ کی زندگی میں ایسی کوئی رکاوٹ جو اللہ تک مجھے پہنچنے سے اور آپ کو پہنچنے سے روک دے، اس کو ڈھونڈ کے نکال دیں. یقین کریں آپ سکون میں آ جائیں گے. تعلقات کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا چھوڑ سکتے ہیں. ایک ماں اپنے بچے کی پیدائش سے لے کر، بلکہ اس کو پیٹ میں رکھنے سے لے کر پیدا کرنا، پھر دودھ پلانا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اس کو پالنا پوسنا، ساری زندگی کتنی قربانیاں دیتی ہے. مما تحبون میں کیا نیند نہیں آتی؟ ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے اندر سے وہ سب چلبلا پن ختم ہو جاتا ہے. شادی سے پہلے ہو سکتا ہے کبھی جاگے نہ ہوں خود سے، لیکن بچے کی ماں بنتے ہی وہ جاگتی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے دیکھتی ہے کہ میرا بچہ کہیں بھوکا تو نہیں. جب مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی نا، تو میں ہر اس رکاوٹ کو ڈھونڈوں گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے ہم کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اپنا آپ بہت پسند ہوتا ہے. ایگو، سیلف، میری ذات، میرا نام، میری قوت، میری بات، بڑائی کا احساس. جب تک میں اور آپ اپنی انا کو نہیں کچلیں گے نا، ہم اللہ کو ایک نہیں پا سکیں گے. پھر مال بڑا عزیز ہوتا ہے. بعض دفعہ مال پاؤں کے رکاوٹ بن جاتا ہے، اولاد راستے کی رکاوٹ ہوتی ہے، کبھی نیند ہوتی ہے، کبھی اپنا سٹیٹس اچھا لگتا ہے. آپ کو اپنا گیٹ اپ بڑا پیارا لگتا تھا اسلام سے پہلے والا، آپ بڑی الٹرا موڈ لگتی تھیں، لوگ کہتے تھے واو، ہائے، ڈیشنگ، لیکن آپ کو چھوڑنا پڑا، چھوڑیں گی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ انسان کو اپنی کوئی جاب بڑی پیاری لگتی ہے، لیکن وہ جاب ایسی ہے کہ جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ جاب رکاوٹ بن رہی ہے آپ کے قرآن سیکھنے میں. یہ جاب آپ کو کچھ ایسے کاموں اور ایسے ڈریس اپ ہونے پہ مائل کر رہی ہے کہ جو اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں. چھوڑ دیجئے، اللہ آپ کو بہترین جاب دے گا. بعض دفعہ ہمیں اپنے گھر بڑے پیارے ہوتے ہیں. سورت توبہ میں ہم پڑھیں گے بھی اللہ نے گھروں کا نام لے کر کہہ دیا. اب ان گھروں کو چمکاتے، سجاتے، سنوارتے ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں. لیٹ کیوں ہوتے ہیں؟ دیر کیوں ہوتی ہے؟ لیس پرائیورٹی کیوں بنتی ہے؟ آپ دیکھیں گے اسی ایک آیت نے مجھے آپ کو پورے پارے کی روح دے دی ہے کہ اپنی رکاوٹ ڈھونڈو. بعض دفعہ تو صرف اپنی رائے کو واپس لے لینا جو ہوتا ہے نا، یہ بھی مما تحبون ہوتا ہے. ہمارا دل کرتا ہے لوگ ہماری بات مانیں، ہمیں سنیں. لوگ اچھے خاصے دین پہ کام کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی مخالفت ہوئی، ذرا کسی نے 19-20 کہہ دیا، سب چھوڑ چھاڑ کے اٹھ پڑے، ہم نہیں چل سکتے. آپ دیکھیں گے اس پورے پارے میں سب سے زیادہ جو میسج ملے گا نا، وہ دین کے نام پہ جمع ہونے والوں کو ملے گا. کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کٹنے کی باتیں نہ کرو، روٹنے کی باتیں نہ کرو، چھوڑنے کی باتیں نہ کرو، کیونکہ یہ پارا امت وسط کا پارا ہے. پچھلے دوسرے پارے میں آپ نے امت وسط کی بات دیکھی تھی، یہاں اس کی ساری فارمیشن ہے کہ کس طرح سے یہ سب کچھ بنتا ہے. تو مجھے آپ کو اپنے اللہ کو وہ ہر چیز دے دینی ہے جو مجھے آپ کو اللہ سے دور رکھے. اور یاد رکھیے، اسی کی قیمت پہ اتحاد ہوگا. آج اتنے مسلمان ہونے کے باوجود کیوں اسلام کے پودے پہ بہار نہیں دکھتی؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دو لوگ ایک جگہ جمع ہونے کو تیار نہیں ہوتے. وجہ کیا کہ اپنی ذات بڑی پیاری ہے، اپنا نام بڑا پیارا ہے، اپنی برادری بڑی پیاری ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس طرح کرتے کرتے ہم بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بس جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے دین کو کمزور کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جس نے اللہ کے دین کے کام کی نیت کی اور جس کا ارادہ ہے کہ واقعی مجھ سے اللہ دنیا میں کچھ لے، تو وہ پھر مما تحبون کو نکالے گا. کچھ لوگ بالکل بے نیاز ہوتے ہیں تعریف سے، تنقید سے. ان بیچاروں کو کوئی کچھ کہہ بھی دے، وہ کہتے ایک اور کہہ لو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر مجھے آپ کو اپنے اندر انا دکھتی ہے، سیلف ایشو ہے ہمارا کوئی سیلف ریسپیکٹ کا کوئی ایشو دکھتا ہے تو پھر مجھے آپ کو اس کے لیے تھوڑی سی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اپنے مالک کی نظر میں رسوا نہ ہو جائیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی آیت میں بنی اسرائیل کا نام لے کر اس کی تاریخ کے اندر سے کچھ چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے. اصل میں پھر میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جب تک آپ نے قرآن کا بیسک مضمون نہ سمجھا آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے اگلی آیتوں کو دیکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں ذرا غور کیجئے گا, اور ایک آیت دوسری سے جڑی ہوئی ہے. وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے بے خبر تھوڑی ہوگا. جس کو دیتے ہو اس کو پتہ ہے, اس کو نیت بھی پتہ, اس کو ارادے پتہ ہے. کبھی دل چاہتا ہے دینے کو کچھ دے نہیں پاتے, مجبوریوں میں ہوتے ہیں. دل چاہتا ہے کچھ کرنے کو کر نہیں سکتے, پابندیاں ہوتی ہیں, مینس نہیں ہوتے. کوئی اتنی بڑی مجبوری آ گئی کہ جان پوری لگا کر بھی بچتے نہیں. اللہ کہتا ہے ڈونٹ وری, میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں, بس تم میرے ساتھ سچے رہو, سنجیدہ رہو, سیریس رہو, میں تمہارے لیے راستے کھول دوں گا. کلو تامی کا نحل لبنی اسرائیل, ہر قسم کے کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں. البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا. ان سے کہو اگر تم اپنے سے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت. اس ایک آیت میں شخصیت پرستی کا اس طرح سے رد ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی منت کے طور پہ یا اپنی ذاتی کسی وجہ یا کوئی بیماری تھی یا پھر لن تنال البرہ پہ عمل کرتے ہوئے اپنی فیورٹ چیز یعنی اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا. یہود نے بغیر اس کے یہ سنے سمجھے بغیر کہ تورات میں کیا حکم ہے, اور تورات میں اونٹ کا گوشت حلال تھا, لوگوں نے علم نہ لیا اور اپنی شخصیات اپنے سامنے آنے والی مذہبی ہستیوں کے عمل کو دلیل بنایا اور اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. ہوتے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آنے والے یہود میں یہ بات عام ہو گئی کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے. اب جب مسلمان آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شریعت سازی ہوئی تو پتہ کیا چلا کہ مسلمان تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں. تو مدینہ کے یہود نے بہت بڑا فتنہ کھڑا کر دیا. دیکھو ایک تو کہتے ہیں ہم تمہارے ہی جیسے, ہم ایک ہی کام کر رہے ہیں, ہم اندر سے سب ایک ہے پیچھے سے ایک ہے, لیکن دیکھو ہم تو اس کو نہیں کھاتے, یہ کیوں کھا رہے ہیں. اب ایک کیوس پیدا ہو گیا, ایک سوسائٹی میں بہت بے چینی ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتری کہ انہیں کو ذرا تورات لا کے دیکھو. تورات کھول کے دیکھی, اس میں گوشت حلال تھا. اوہو بھائی تم کیوں نہیں کھاتے, بس شخصیات کے پیچھے لگ گئے. پیغام یہ ہے دین کا سب سے بڑا ریسورس قرآن, اور اگر شخصیت دیکھنی ہے تو ایک, اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یاد رکھیے بہت سارے لوگ علماء دین اور دین سکھانے والوں سے اگر ہدایت پاتے ہیں نا تو بہت سارے ان کی محبت میں بے دین بھی ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کر رہے تو ہم بھی نہیں کرتے, یہ اتنا ہی کرتے ہیں ہم اس سے زیادہ نہیں کرتے, ان کا یہ ہے تو ہمارا نہیں ہے. مجھے ایک عالم ہے ان کا نام بھی میرے ذہن میں ہے لیکن لینے کی ضرورت نہیں, تو وہ داڑھی کی شیو کرتے تھے یعنی خط تھا, مطلب بیئرڈ اس طرح تھی نہیں جو نیچرلی گرو ہوتی ہے. تو اب جو لوگ ان سے محبت کرتے تھے کچھ لوگوں نے ان کی محبت میں اسی طرح رکھنا شروع کر دیا. تو میں نے ان کا وہ ایک کلپ دیکھا تھا, اب تو دنیا میں نہیں ہے, لیکن انہوں نے مائک پہ آ کے ممبر پہ سجا کے کہا تھا کہ لوگوں میں داڑھی کا خط کرتا ہوں, یہ میرا پرسنل پرابلم ہے, لیکن میرے اس کو دیکھ کر سنت نہ چھوڑنا, سنت یہی ہے کہ خط پورا کرو یعنی داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. ضرورت کی بات ہے نا. آج ہم انسانوں کے پیچھے کھو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ایسا کہتی ہیں وہ ایسا کرتی ہیں, نہیں دلیل مانگیے. میرا آپ کا دین دلیل کا دین ہے, دین والے بھی انسان ہو سکتے ہیں. آپ ہمیشہ ریئل ریسورس پہ جائیں گے تو آپ کو بات سچ ملے گی. آج کئی لوگوں سے اللہ دین کے کام لے رہا ہے لیکن ان کا ابھی تک لباس لیے ٹھیک نہیں ہوتا. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے اندر کئی کمی ہیں, تو یا تو پھر وہ دین کا کام ہی چھوڑ دیں یا تو وہ دین کا تعاون چھوڑ دیں. تو میرے آپ کے لیے سب سے زیادہ سیکیور چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھ لیجئے. نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے, بس آپ کے میرے لیے یہی بات کافی ہے. قل صدق اللہ, کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا. آپ اس وقت دل کی گہرائی سے کہیے صدق اللہ, میرے مالک تو نے سچ کہا. اور یہاں مجھے اس بزرگ بڈھے کی بات یاد آتی تھی, اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا, شوق بڑا تھا, محبت بڑی تھی, تو کسی نے اس کو قرآن لا دیا تو قرآن کھول کے تو ہر آیت پہ انگلی پھیرتا ہے اور کہتا ہے اے رب جو آنکھے سچ آنکھے, اے رب جو آنکھے سچ آنکھے, قل صدق اللہ, اللہ نے سچ کہا. مجھے آپ کو اگر اس بات کا یقین ہو جائے نا کہ اس وقت میں اور آپ دنیا کی سب سے سچی اور خوبصورت کتاب پڑھ رہے ہیں, یقین کریں مجھے آپ کو کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی سچ کی طرف لگا دے اور ہم اس کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف نہ جائیں. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو, یہ کرو. بڑی شخصیات کو دیکھو، دین جہاں سے شروع ہوا تھا ان کو دیکھو، انبیاء کرام کو رول ماڈل بناؤ اور ان کے طریقے پہ چلو، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، وہ یہود ہوں کہ نصارہ ہوں یا آج کے دور کے مسلمانوں کے وہ لوگ جو شخصیات میں کھو جاتے ہیں، اللہ سب کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نبیوں کے عمل کو دیکھ لو، وہ فوکسڈ تھے۔ ہائی لائٹ کیجیے گا ذرا لفظ حنیف کو، ہم تو ہو سکتا ہے ان 2-2.5 گھنٹوں میں بھی فوکس نہ ہو پاتے ہوں۔ ہماری زندگی میں کیا ڈسٹریکشنز آ گئیں، ہم کن مشکلوں کا شکار ہو گئے، کبھی آپ نے سوچا؟ باتھ روم تک میں ہم ٹیلی فون ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے راستے میں ہم میسیج چیک کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے فون کال پہ جیسے یہ لبیک اللہم لبیک کی پکار آ گئی۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو فوکس کریں، اپنے دل کو تھوڑی دیر تنخواہ چھوڑ دیں، اس کو اللہ کے لیے خالص کریں۔ نماز پڑھتے اس سے پہلے فون کی بیل بند کر لیں، ایک نماز ہوتی ہے بیچ میں بیلیں ہو رہی ہیں، ایک کی بند ہوئی دوسرے کی شروع، اور یہاں آتے ہوئے تو دل دماغ کی سب کھڑکیاں باہر سے بند کر کے آئے۔ آپ سوچیں یہ آپ کی اعتکاف گاہ ہے، واللہ ہی جس خوبصورت ماحول میں آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ اس وقت اپنے آپ کو فوکسڈ کر لیں، گھر والوں کو کہہ دیں زندگی ہو موت ہو، خوشی ہو غم ہو، مجھے فون نہ کرنا، کیا ہو جائے گا؟ کوئی مر بھی گیا اگر تو میں نے ان 2-2.5 گھنٹوں میں کیا کر لینا ہے؟ ہمارے اندر سے چلبلا پن جب تک نہیں جائے گا، ہم ہائپر نہیں ہوں گے، ہمیں دین کی سمجھ نہیں آئے گی۔ آج یہ ریسورسز اتنے بڑھ گئے اور دنیا اتنی پھیل گئی کہ حنیفیت نہیں رہی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو فوکسڈ کر دے، اور آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر اپنے آپ کو رکھیں، ٹیک اے ڈیپ بریتھ، سکون، اوکے، آپ کو خود اپنے یہ مسل جو ہے نا یہ ریلیکس ہوتے ہوئے فیل ہوں گے۔ یہ ہر وقت جو کیوس ہے، ایک بچے کا مسئلہ ختم، دوسرا شروع، دوسرے کا ختم، فون آ گیا، دوست کی بات، ادھر سے میاں کا کوئی میسیج آ گیا، ادھر سے کوئی پانی لیک ہو گیا، کیا ہو گیا ہم انسانوں کو؟ ہم اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ ہم تو امریکہ بھی نہیں چلا رہے، ہم کوئی ناروے کے بھی صدر وزیر کی بیویاں نہیں ہیں، ہمارے ہیں کیا چھوٹے چھوٹے ریسورسز ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیے میں اور آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ ان اول بیت ودی للناس للذی ببکا، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی ہے وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس آیت کا نمبر نوٹ کر لیں، اس دنیا کو بنانے کے بعد سب سے پہلا گھر ہمارے رب کا بنا۔ سیدھی سی بات ہے، جس کی جگہ ہوتی گھر اس کا ہی بنتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جب یہ دنیا اللہ کی، پہلا گھر اس میں اللہ کا بنا، تو نظام بھی اس کا، کائنات بھی اس کی، اور گھر کون سا تھا؟ بیت اللہ تھا، جہاں آج میں اور آپ جانے کو تڑپتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں ایمان کے ساتھ لے جائے۔ اب ذرا بیت اللہ کی اور خانہ کعبہ اور مکہ کی کچھ فضیلتیں دیکھے گا۔ اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، یعنی مکہ میں جا کر ذرا وہ برکت تو محسوس کیجئے۔ کبھی آپ نے نوٹ کی؟ آپ نے کبھی جا کے وہاں ایک عجیب ریلیکسیشن فیل کی؟ آپ دیکھیے کہ دنیا کی بہت ساری عمارتیں ہیں نا، لوگ مثلاً تاج محل کو دیکھنے جاتے ہیں، لوگ پیرامڈس کو دیکھنے جاتے ہیں ایجپٹ میں، کتنی دفعہ دیکھیں گے آپ؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چوتھی دفعہ آپ جائیں گے؟ اور وہاں جا کے آپ کہتے ہیں ہاؤ واہ، واقعی یہ ون یونٹ ہے، اس میں کوئی جوڑ نہیں، اس میں کوئی کٹ نہیں، مان لیتے ہیں۔ بیت اللہ میں کیا ہے؟ کوئی فینسی عمارت ہے؟ کوئی شیشے لگے ہوئے ہیں اس میں؟ جو اندر کعبے میں اس کی بات کر رہی ہوں، سیدھی سی کالی عمارت۔ اگر میں یہ پردے سارے کالے، جدھر میں بیٹھی ہوں اس کے سارے پردے کھول دوں تو یہ کعبہ ہی تو ہے۔ کالے رنگ کی دیواریں، کوئی اس میں کرسٹل نہیں، کوئی موتی نہیں، نہ اس کے اندر آج تو کوئی گیا، پھر بھی وہاں جا کر کیا دل کرتا ہے؟ تھوڑا سا اور دیکھ لوں، وہ جگہ ملے جہاں سے نظر آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ملک عبدالعزیز ڈور ہے، اس سے گزرے ہیں تو باہر سے دیکھنا شروع ہوتا ہے۔ میں نے ان سسٹرس کو دیکھا ہے، اور بلکہ میں خود بھی ان کو مشورہ دیتی ہوں جب کوئی پوچھے کہ اگر وہاں جا کر تکلیف ہو گئی اور ہم اندر نہ جا سکے، تو میں نے کہتی ہوں اس ڈور کے باہر کھڑے ہو کے دیکھ لینا۔ اب تو کنسٹرکشن سے ہو سکتا ہے کچھ رکاوٹ بن گئی ہو، لیکن کیا کشش ہے اس گھر میں، کبھی آپ نے سوچا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یاد رکھیں یہی برکت ہے۔ سیدھی سی چیز میں اللہ برکت ڈال دے، اور آپ حسن کی پری بنی بیٹھے ہو، دیویاں بنی بیٹھی ہیں حسن کی، لیکن کشش نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ تو یہ جو رب وہاں خیر اور برکت دیتا ہے اور وہاں سے مرکز ہدایت، اس کو نوٹ کیجئے۔ کتنوں کو وہاں سے ہدایت ملی، سب سے پہلے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ آیتیں مکہ سے اتری، مکہ میں قرآن پاک کی 90 سورتیں اتری، اور آج بھی حقیقت میں ھدی للعالمین ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ نے وہاں جو نان مسلمس کو نہ جانے کی اجازت دی نا، اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ وہاں جا کر آپ کو مسلم کلچر دکھتا ہے، وہاں اسلامک کلچر دکھتا ہے، وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مسلم ایک فورس ہیں، وہاں آپ کو کسی کی غلط گندی ٹانگیں نہیں دکھتی، کہیں وہ کھلے بازو نہیں دکھتے، وہاں ابھی بھی مسلمانوں کو جا کر واقعی ایک لبریشن کا احساس ہوتا ہے کہ جو مرضی پہن لے کوئی ہمیں کچھ نہیں کہتا. فی ہی آیاتم بینات, اس میں بہت بڑی بڑی نشانی ہے. مقام ابراہیم, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ. اللہ اکبر, اس پہ بھی تھوڑی سی بات کروں گی. مقام ابراہیم کیا تھا؟ حضرت ابراہیم نے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا تو گھر کی دیواریں تھوڑی سی اوپر ہوئیں, تب اوپر کیسے جائیں؟ نہ لیفٹ تھی اس وقت اور نہ وہاں کوئی اس طرح کی بھاری مشینیں تھیں اور نہ وہاں کوئی روبوٹ تھے کہ جاتے. کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ, اللہ نے آسمان سے پتھر بھیجا. اللہ آپ کو لے کر جائے. میں کہتی ہوں جو میرے دل کی کیفیت مقام ابراہیم کو دیکھ کر ہوتی ہے, مجھے قابو نہیں پایا جاتا اپنے اوپر. دیکھیے پتھر ہے, آپ پتھر کے اوپر ایک سال تک بھی بوجھ رکھ دیں, ہلتا اپنی جگہ سے؟ پتھر گھس جاتے ہیں, پتھر ملائم ہو جاتے ہیں, پتھر چکنے ہو جاتے ہیں, لیکن اس طرح انگلیاں کہ جیسے وہ فوم ہے. ایسے نہیں لگتا کہ کسی نے موم کا ایک ٹکڑا رکھا اور اس کے اوپر کھڑا کیا اور اس کے اندر بالکل آپ کے سٹیپ بن گئے, آپ کا آرام سے بیڈ سے نکل آئیے. یہ کیسے ہوا؟ یعنی اس کو آپ محسوس کریں تو آپ واقعی کبھی اللہ کے راستے کے کام چھوڑیں گی نہیں. اللہ کے راستوں میں کھڑے ہونے والے بظاہر پتھروں پہ کھڑے دکھتے ہیں لوگوں کو, لیکن اللہ کی قسم ان کو اللہ فوم کی طرح نرم کر دیتا ہے. اور اللہ نے دکھا دیا جو میرے راستے میں کھڑا ہو گیا, جو استقامت پہ آ گیا, میں اس کے قدموں کے نشان بھی محفوظ کر دوں گا. وہاں سے آپ اور میں استقامت سیکھ کے آتے ہیں. کوئی ساتھ دے نہ دے, تنہا. کیا تھا اس وقت؟ جنگل, بیابان. اللہ نے کہا آواز لگاؤ, کا ہے کون؟ کا تو بول تو صحیح, تیرا کام ہے آواز دینا, پہنچاؤں گا میں. اور روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم نے گھر بنانے کے بعد پھر اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے لبیک اللہم لبیک کا. تو ہم سب کی روحیں جنہوں نے وہ لبیک سنا اور اس کے جواب دیا, اب وہ مرنے سے پہلے حج عمرہ ضرور کریں گے. آپ مجھے بتائیے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ میں کہتی ہوں اپنے اوپر لے کے خود کو شیشے کے آگے کھڑا کر کے کہیں میں اتنی بدبخت ہوں, اپنے حالات کے رونوں میں روتی رہوں گی, میری زندگی کی مشکلیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. اگر ابراہیم رونے روتے, اللہ ایک ہی بیٹا, بڑھاپے کا بچہ, پہلا بچہ, ان کو تو نہیں پتا تھا ابھی اور آئیں گے, بوڑھی بیوی, بوڑھا میں, تنہا, اور ادھر کیا ہوگا؟ ہماری تو عقل ہی نہیں ختم ہوتی. میں کہتی ہوں جس دن ہماری عقل جھک گئی اللہ نے آسمان سے مرے اوپر گھن برسانا ہے. ہماری تو عقل ہی نہیں محفوظ ہوتی, ادھر کیا ضرورت ہے کام کی؟ ابراہیم کہتے اللہ جی یہ کیا گھر بنا دیا آپ نے, ہے کوئی ادھر؟ اس وقت بھی روم تھا, فارس تھے, بڑے بڑے ملک تھے, کسی ترقی یافتہ بہت رونق والے علاقے میں خانہ کعبہ بنتا؟ ابراہیم نے کچھ نہیں کہا. کیوں نہیں کی؟ جہاں نہیں کی. ہم جب تک کوشچننگ مائنڈ نہیں چھوڑیں گے ہم دین سے کبھی فائدہ نہیں لیں گے. تو اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا سیکھیں. جو کھڑا ہو گیا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یہ دو رنگی زندگی, یہ ڈھیلی چال, یہ پھر اللہ کے ساتھ جنگ ہے. پھر ادھر سے نہیں پڑتی تو ادھر سے کوئی مسئلہ شروع ہو جاتا, ابھی یہ نہیں ختم ہوتا تو دوسرا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے سیدھے ہو جاؤ, مجھے سیدھا کرنا آتا ہے تمہیں. ومن دخلہ, اور جو اس میں داخل ہو گیا, کان آمنن, وہ امن والا ہو گیا, مامون ہو گیا. دیکھیے آج بھی پوری دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں سے لوگ جاتے ہیں کعبہ میں. امریکہ سے شاید عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو $5,000-6,000 لگتا ہے. حج تو میرا خیال ہے کہ $10,000-12,000 کا ہے. دور جتنا زہرا ٹکٹ اتنا مہنگا ہوگا, پھر ہوٹل اتنے مہنگے, لیکن لوگ بچوں کو لے کے جاتے ہیں. ایک ایک فیملی حج کر کے آتی ہے, عمرہ تو $20,000-25,000 لگ جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ وہاں سے امن لینے جاتے ہیں, پیس ملتا ہے, سکون ملتا ہے. آپ دنیا کی جتنی مرضی ترقیاں حاصل کر لیں, اگر آپ کے اندر سکون نہیں ہے آپ محروم ہیں. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے. ہائی لائٹ کرے, یہ ہے حج کی فرضیت کا حکم. نماز کا حکم تو قرآن میں کئی بار ہے, روزے کا بھی ایک آدھ بار ہے, زکوٰۃ کا بھی 20 بار ہے, لیکن حج کا یہ حکم ہے. اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اگر حج نہ کیا اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کر دے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے, پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس استطاعت تھی, 5 شرطیں ہیں کہ جس کے پاس زیادہ راہ ہو, سفر مطمئن ہو, اللہ نے اس کے اسباب دیے, عورت ہے اس کے ساتھ اس کا محرم ہے, اور جب وہ اگلے پچھلے کی خیر کے ساتھ جائے تو اس پہ حج فرض ہے. آپ بتائیے آپ کے 17-18 سال کے بچے جو بالغ ہو گئے ان پہ کیا فرض ہے؟ حج فرض ہے. بیٹوں پہ حج فرض ہو چکا ہے, بیٹیوں پہ حج فرض ہو چکے ہیں, آپ کے اوپر حج فرض ہے. اور جو نہیں آتا اللہ بے نیاز ہے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی ہمیں سعودیہ سے, تو اس نے ایک بار سنایا تھا کہ ان کے کوئی انکل ہے جدہ ساری زندگی رہے, بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, دل میں خوشی نہیں تھی, محبت نہیں تھی, کہتی کبھی مکہ گئی نہیں, کہتے تھے کیا کرنا جا کے وہاں, ساری زندگی 20-25 سال کسی باہر کے ملک سے آئے ہوئے تھے کسی پروجیکٹ پہ. کہتے خیر جب بہت کچھ ہوا ایسا تھا, ایک بڑھاپے کے اندر کسی نے ان کو خوب لان تان کی, ان کے دوستوں نے, انہیں ملنے والوں نے, کہ ایک دفعہ عمرہ تو کرو. کہا تم کہتے ہو تو جاتا ہوں. اپنے گھر سے کہتی ہیں پاؤں باہر رکھا ہے, ہارٹ اٹیک ہوئے, وہی مر گئے. وہم اللہ بغافل عما تعملون, اور وہ غنی حمید ہے. اللہ تعالیٰ کہتے من کافر, یا لفظ لکھے کفر کا, اللہ نے حج نہ کرنے کو. سب اپنے خرچے کٹ ڈاؤن کیجئے, پہلے حج کریں, گھر بیچے اپنا پہلے حج کریں, بچوں کی جہیز کی جو آپ نے لمبی لسٹیں بنائی اس کو کاٹیں, ہالس کی بکنگ کو کینسل کروائیں, پہلے حج کریں. زندگی کا نہیں پتہ, پہلے ہم اپنی بچیوں کو نہیں کرواتے, بعد میں وہ میاں کا منہ دیکھتی ہیں. ساری زندگی ایک وش سرکل میں 25-30-40-50 سال کے لوگ ہو گئے, 85 بار وہ پاکستان جا چکے, وہ حج نہیں کرتے. فإن اللہ غنی عن العالمین, پہلی فرصت میں حج کیجیے اور اپنے بچوں کو کرائیے. آپ کے یوتھ کے, آپ کی ینگ بچوں کے کئی مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم ماں باپ نے اپنے بچوں کی پرائیورٹیز سیٹ ہی نہیں کی ہوتی, تبھی تو پھر ماحول کا اثر گندا ہے. اور میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ نے چھٹیوں میں کہیں جانا ہے, اگر بچوں کو کہیں آپ نے فیریے پہ لے کے جانا ہے, فیریے پہ جائیں, جہاں جائیں ایک دفعہ ان کو عمرے پہ لے جائیں. ہر سال اگر جو ماں باپ 8-10 سال کی عمر سے ہوتے ہیں کے بعد اپنے بچوں کو عمرے پہ لے گئے, میں یقین سے کہہ سکتی ہوں 15 سال تک ہونے تک اس بچے کا ایک اپنا گیٹ اپ بن چکا ہوگا. ہوتا کہ ہم نے ان کو بچپن سے لے کر 15-16 سال تک وہ ماحول دکھایا تھا جس میں کپڑے بھی پورے نہیں, جس میں ماحول بھی گندا. وہ کہتے ہیں ہوتے انسان ایسے ہیں, ایک دن آپ ان کو اٹھا کے مکہ لے جاتے ہیں کوئی 20-25 سال کی عمر میں, وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی نئی دنیا ہے. تو اس کے لیے انتظام کریے, اور یہ نان سیریس بات نہیں ہے, اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. کل یا اہل الکتاب لم تکفرون, اب یہاں سے امت مسلمہ کی سختی آ رہی ہے. میں کہتی ہوں سب کچھ چھوڑ کے ہاتھوں سے بس ان آیتوں کے ٹیکسٹ پہ نظر جما لیں, یا اب جتنی آیتیں ہم پڑھیں گے نا آگے جا کر, آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے آج امت مسلمہ کے پرابلمس اور ان کے کرنے کے کام. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ, کہہ دیجئے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو. کیا سچ بتائیے آج مسلمان اللہ کی باتیں مانتے ہیں؟ 100-100 تو ہم سوال پوچھتے ہیں, 20 قسم کے تو ڈاؤٹس ہیں, شک تو ہماری جان ہی نہیں چھوڑتا, ڈبل مائنڈیڈ تم اتنے ہیں, ایسے لگتا ہے سارا دین کنٹراورشل ہو گیا, بس وہ باتیں ٹھیک ہیں. ہم کہتے ہیں ہم دین پہ عمل کرتے, بس شراب حلال ہوتی, پھر اس میں مکس گیدرنگ ہوتی, پھر اس میں جو مرضی کرو لیونگ ٹوگیدر ہوتا, پھر ہم سے زیادہ کون دین مانتا. تو اللہ کہتے تم باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو, جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اہل کتاب یہ تمہاری کیا رویش ہے, یہ تمہارا کیا لائف سٹائل ہے, یہ تمہارا کیا جینے کا ڈھنگ ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو. کیسے روکتے ہیں؟ ملا, مولوی, داڑھی والا, نقابی, ذرا کوئی جلنے لگے صحیح لوگ ایسے ٹانگے کھینچتے ہیں اس کو لگتا ہے میں کوئی غلط ہی راستے پہ چل گیا تھا. اور یاد رکھیے جب آپ قرآن کی طرف آئیں گے نا, ابھی تو آپ نے ایک ٹرائل لیا ہوا ہے مجھے پتہ ہے سب کا, اصل قرآن آپ کی زندگی میں رمضان کے بعد کھلے گا. لیکن ابھی بھی بڑے خطرے ہیں, شروع تو ہونے دیجئے رمضان, گھر سے سنتے ہیں بیٹھتے ہیں. میں کہتی ہوں جو لوگ اس وقت اوسلو میں ہیں اور یہاں نہیں آ رہے, ان کے لیے مجھے آپ کو دل کی گہرائی سے دعا کرنی ہے. مجبوریوں والے علاقے میں مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں الحمدللہ. سچ بتائیں آپ سب میری اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جس ماحول میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں کیا لگ رہا ہے اس قرآن کو سنتے ہوئے, دل پہ اتر ماحول کا حصہ بنے ہوئے. یہ قرآن کی آیتیں آنکھوں میں, کانوں میں, دلوں میں ہیں. علم لینا کیا بڑی بات ہے, آپ کتاب کھولیے علم مل جائے گا, کیسٹ سنیے علم مل جائے گا, آپ ٹیلی فون کھولیے مل جائے گا. یہ دولت نہیں پھر ملے گی آپ کو, اور جو نہیں لے گا اس کو اس کی چاہت بھی نہیں رہے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سوچو یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو آتا ہے اس کو بھی روک لیتے ہو. بہت مشکل ہے, بہت ناممکن ہے, بہت دور ہے. کتنی دور ہے آپ کے وہ بچوں کے اسکول اور شہر جہاں وہ پڑھنے گئے ہوئے ہیں؟ کہاں جاتی ہیں بیٹیاں, کہاں جاتے ہیں بیٹے, کتنی ٹکٹ لگتی ہے؟ جس چیز کی قدر ہوتی ہے نا اس پہ انسان لگاتا ہے. اصل بات یہ ہے, یہی در و دیوار ہیں. ہزاروں بچے صبح سے شام تک ان سکولوں میں رہتے ہیں ہمارے, اے بی سی ڈی, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम्टी डम्टी, ठीक है और भी बहुत कुछ सीखते होंगे, उसकी वैल्यू है। मैं कहती हूँ जितना हमारे बच्चों को ABC सीखने की ज़रूरत है ना, इतना माँ को अलिफ बाता सीखने की भी ज़रूरत है। हमें तो बाज़ दफ़ा कुरान की ABC भी नहीं आती, लेकिन हम कितने रिलैक्स्ड, कितने लेयर, ये सोच लेते ये हम कर नहीं सकते। कोई कहता है नहीं बहुत मुश्किल आता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम चाहते हो कि टेढ़ी राह चले, जो जाता है ना फिर उसको इंसान क्या सोचता है। मसलन आप देखिए ना कि एक मर्द है वो 5 वक्त मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता है, सर्दियों में भी जाता है गर्मियों में भी जाता है। अच्छा अप्रिशिएट करना चाहिए ना, लोग क्या कहेंगे -10 में फजर में जाते हैं ये बहुत ज़्यादती है, आप इस तरह ना करें आप घर में पढ़ लें। अच्छा सब आए 50 लोग बैठे हैं फैमिली के गेट टुगेदर है, वो कहते हैं चले जी उठे नमाज के लिए चले, अरे भाई इधर बैठ के जमात ही करनी ना, इधर करते हैं ये तोड़ना होता है। कोई बराह रास्त तो कोई नहीं मना करता, वो एक हिम्मत तोड़ने वाली बात है। तो याद रखिए हम नेकी करें ना करें दूसरे की हिम्मत बनाएं। तो हम पढ़ेंगे सूरत माईदा में तावन अल बिर व तकवा, और अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक दे। फरमाया हालांकि तुम खुद इसके राह रास्त पर होने पर गवाह हो, तुम्हारी हरकतों से अल्लाह गाफिल नहीं। इस पे बार बार गौर करें, अल्लाह गाफिल नहीं है जो हम करते हैं।